شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر 300 سواروں کا قافلہ ان کے ماتحت کیا اور قریش کی خبر لینے کے لیے، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے سمندر کی جانب روانہ کیا تاکہ ان کے قافلوں کی نقل و حرکت لگائی جائے. تاریخ اسلام میں اس مہم کو سیف البحر بھی کہتے ہیں اور دریائے خبر بھی کہتے ہیں. بحر دریا کو کہتے ہیں، سمندر کو، سمندر کے کنارے کی مہم سے تلوار کو بھی کہتے ہیں. اور دریائے خبر، خبت ان پتوں کو کہتے ہیں جو درختوں سے لکڑی وغیرہ سے جھاڑے جائیں. کیونکہ اس جنگ میں، اس مہم میں رسد ختم ہو گیا تھا اور صحابہ کرام نے پتے کھائے تھے، اس لیے اس کو سریائے خبت بھی کہتے ہیں. ایک تو خبت جو میں نے ابھی عرض کیا خبت، دوسرا ایک لفظ ہے خبت، تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. خبت کے معنی جنون، پاگل پن، اور خبت کے معنی ہے درختوں سے جھاڑے ہوئے پتے. یہ عام بول چال میں ہمارے ہاں تلفظ کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. خبت اور خبت میں بہت فرق ہے. جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں وہ لوگ بولتے باہر، یعنی اندر کا الٹ متضاد اپوزیشن، باہر بولتے ہیں. حالانکہ بالکل غلط. باہر جو عربی لفظ ہے، باہر کے معنی ہوتا ہے روشن. اصل تلفظ ہے باہر، باہر. اندر کا جو مطلب الٹ ہے وہ ہے باہر. ایک ہے شریعت کا بولتے مسئلہ، بھائی مجھے ذرا نماز کا ایک، ہم لوگ بولتے ہیں نماز کا مسئلہ بتانا. عام طور پہ ہم لوگ مسئلہ ہی بولتے ہیں، حالانکہ بھی غلط ہے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ. مسئلہ کے معنی تو کہاوت کے ہوتے ہیں، مسئلہ معنی کہاوت، اور مسئلہ، مسئلہ. حمزہ بیچ میں، لکھنے میں مسئلہ لکھتے ہیں، حمزہ لکھتے ہیں ہم لوگ، بولنے میں حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، آ جاتے. اس لیے مطلب یہ لفظ ہے مسئلہ. شریعت کا مسئلہ بیان کرو، مجھے وضو کا مسئلہ بتاؤ، یا کوئی پریشانی یا پرابلم ہوتا ہے اس کو بھی ہم مسئلہ بولتے ہیں. یہاں بھی یہی تلفظ ہے مسئلہ. یار آپ لیٹ کیوں آئے، تو آپ یہ تو کہنے سے رہے کہ بھئی میری عادت ہے میں سست آدمی ہوں، اپنی دکان پر آدھے گھنٹے پہلے جاتا ہوں اور اجتماع میں اجتماع ختم ہونے سے پہلے آ جاتا ہوں، بہرحال نام لکھوا لیتا ہوں حاضرین میں اپنا، جو دو چار نیکیاں مل گئیں ہے نا، تو یوں نہیں کہیں گے بلکہ بعدوں کا کہتے ہیں نہیں یار مسئلہ ہو گیا تھا، ذرا لیٹ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا تو کہاوت ہو گئی تھی جو لیٹ ہو گیا، تو کہیں گے مسئلہ ہو گیا تھا، اگر واقعی مسئلہ ہوا تو مسئلہ ہو گیا تھا کہ مجھے لیٹ ہو، تو یہ مسئلہ بطور کہاوت تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مسئلہ کا معنی ہمیں نہیں پتا، تو ہم مسئلے کو ہی بگاڑ کر مسئلہ بولتے ہیں، اور کوشش کریں کہ عادت پڑ جائے، نکل جاتا ہے مسئلہ، عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی کہ مسئلہ، اور باہر، باہر نہیں، باہر ہی استعمال ہوتا ہے عام طور پر، تو باہر کہا کریں، باہر نہ کہا کریں۔ اچھا اسی طرح ہم لوگ دریا کو کہتے ہیں، بحر کو سمندر، یہ بھی غلط ہے، سمندر اس کیڑے کو کہتے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے تو کہ آگ میں بھی کیڑا پیدا ہوتا ہے، اللہ کی شان، تو یہ خاص کر آتش پرست جو ہوتے ہیں ان کی آگ جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، ان کے یہاں پھر مطلب بعض اوقات اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، تو اس کیڑے کو کہتے ہیں سمندر، اور ہم لوگ دریا کو سمندر کہتے ہیں، کتنے الٹے لوگ، تو اصل تلفظ ہے سمندر، اصل تلفظ ہے سمندر۔ اسی طرح قدر اور قدر کا فرق جانے، قدر کے معنی عزت توفیق اور قدر کے معنی مقدار، وہ رمضان شریف میں جو رات آتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر، گنتی کی رات، شمار کی رات، مقدار کی رات، تو معنی نہیں، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر کال پر جزم آتا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر غلط ہے، شب قدر، اچھا قدر بھی آتا ہے مطلب استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو قدر کہاں استعمال ہوگا، ارے بھائی اس قدر کیا جلدی تھی، تو قدر بمانے مقدار کے اتنی کیا جلدی تھی، اس قدر کیا جلدی تھی، تو قدر اور قدر کہاں کہاں استعمال ہوگا اس کی بھی ہمیں وہ شدھ بدھ نہیں، ہم ہر جگہ وہ قدر ہی بولتے ہیں، تو یہ چند الفاظ میں نے بیان کر دیے کہ اگر بیان کرتے وقت ہمارے صحیح بھائی بولے تو مطلب کی احتیاط کیا کریں، لیکن اللہ کرے کہ میری بات پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ سر سے گزرتی جاتی ہے، کان میں ٹکرائی تو ون وے ہوتا ہے، دل میں اترتی، اگر بات دل میں اترتی جاتی ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں کے کہاں چلے جاتے، نکل جاتے۔ بہرحال تو یہ تھا سریعہ خبت، خبت نہیں، خبت کے معنی پاگل پر ہوتا ہے، اور خبت کے معنی درختوں کے پتے جو لکڑی سے جھاڑ جاتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال اس 300 افراد میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں تحت تھے، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ اکرام کو امیر بنا کر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اچھے اچھے سینئر مبلغین کے ہوتے ہوئے بھی کسی نئے اسلامی بھائی کو حتم ضرورت ہمارے قافلے کا امیر بنایا جاتا ہے، تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اس کو اور مطلب جوش پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ مطلب محنت سے کام کرتا ہے۔ تو یہ مطلب 300 سرفروشوں کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے چل کر ان کے پاس کھانے کا سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا، صرف کھجوروں کے دو تھیلے رہ گئے، چنانچہ امیر نے حکم دیا کہ اب تھوڑی تھوڑی کھجوریں کھائی جائیں، ریشننگ کر دی کھجوروں کی، اب یہ جس کی سمجھ میں آئے اتنا کھانا کھائے نہیں، پیٹ بھر کر نہیں، بس تھوڑی تھوڑی کھجور، اور کمی ہو گئی آگے بڑھتی، ساحل سمندر پر تھی حضرات، تو پھر اور مزید ریشننگ ہو گئی، اور سخت ریشننگ، اور سب کے حصے میں اب ایک ایک کھجور آ رہی ہے، ایک ایک کھجور، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی بھوک کا کیا حال ہوتا ہو، اور پھر دھوپ میں اور دبینے کے چلنا اور دوڑنا اور کوئی اطراف میں کھانے کا انتظام نہیں، تو یہاں تک کہ وہ حضرات پتے جھاڑتے لکڑیوں سے اپنی پتاؤں سے، اور ان پتوں کو وہ حضرات جو تھے وہ کھاتے تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے 3 اونٹ ذبح کروائے، اور وہ مطلب لشکر میں تقسیم ہوا، گوشت کھایا، دوسرے دن بھی 3 اونٹ انہوں نے ذبح کروائے، تیسرے دن بھی 3 اونٹ ذبح کروائے، تو پھر ان کے امیر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کر دیا کہ اب اونٹ ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا ایک غیبی انتظام فرمایا کہ ٹیلے کی مانند دیو ہیکل مچھلی وہ ان کے ہاتھ لگ گئی، بہت بڑی مچھلی تھی جس کا نام عنبر ہے، تو پھر ان صحابہ کرام نے ان کو آدھے مہینے تک کھایا، بروایت دیگر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی پسلیاں اتنی بڑی تھی کہ 2 پسلیاں ان کے امیر نے کھڑی کی، اور پھر سب سے قداور اونٹ پر، سارے صحابہ کرام میں جو سب سے قداور صحابی تھے، کجاوا رکھ کر اونٹ پر، اس سب سے قداور صحابی کو اس پر بٹھائے، اور پھر ان پسلیوں کے نیچے جو صحابی کو گزارا وہ صحابی گزر گئے. اب جس کی پسلیاں اتنی بڑی ہوں گی وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور کتنی وزندار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مطلب مجاہدین کا اور اللہ نے اپنی راہ میں نکلنے والوں کا غیب سے سامان کیا اور ان کی غیب سے مدد فرمائی. پھر جب یہ حضرات فارغ ہوئے اپنی مہم سے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو مدینہ پاک میں حاضر ہو کر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سنایا اور مچھلی کا قصہ سنایا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیج دیا، اس کو کھانا چاہیے تھا، اگر تمہارے پاس باقی ہے تو میں بھی کھلاؤں. چنانچہ ایک شخص کے پاس کچھ گوشت تھا اسی مچھلی کا، تو اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر کیا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی کے گوشت کو تناول فرمایا. تو مچھلی کا گوشت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کھانا ثابت ہوا. تو میرے صحیح بھائیوں، اس ایمان مگر اس کے اندر جو کچھ عبرت کے مدنی پھول کھلے ہوئے ہیں ان کو بھی میں چننا، انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجانا بھی. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کے لیے کتنی جد و جہد کرتے تھے اور کتنی محنت کرتے تھے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. یعنی بغیر کھائے پیئے وہ حضرات سفر کر لیتے تھے، ایک ایک کھجور پر بلکہ درخت کے پتوں پر وہ گزارا کر لیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی غیب سے ان کے لیے سامان مہیا کر دیتا. ہر وقت دشمنوں کا دھڑکا، وحشی جانوروں کے حملے کا خوف ہونے کے باوجود بھی ان کا سفر جو تھا رائے خدا میں جاری رہتا تھا. اور ایک طرف ہماری حالتیں کہ رائے خدا میں ہم تو نکلنے کا سوچتے بھی کم ہیں، ہمارے پاس فرصت ہی کہاں. ہماری زندگی کے شب و روز بلکہ ہماری زندگی کا ہر سانس تو دنیا کے لیے وقف ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، خاندان قبیلے کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار بھی جانا پڑے تو ہزار ہاں تکلیفیں برداشت کر کے ہم مطلب وہاں جانے کے لیے تیار اور چلے بھی جاتے ہیں، حصول دنیا کی خاطر. لیکن دین کی خاطر اگر کہیں کہ میں جمعرات کو اجتماع میں بھی آؤں تو ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں، آرام آرام سے اطمینان سے. فرصت ملی وہ بھی موڈ ہوا، موڈ بھی ہونا چاہیے، فرصت تو ہوتی ہے موڈ ہونا چاہیے. اگر موڈ ہوا مفت کی سواری مل گئی، کسی اسکوٹر والے نے آفر کر دی، ڈبل سواری پر بیٹھ گئے تو آ گئے، یا بس چل رہی ہے فری ہے اسپیشل ہے تو چلو بھائی بیٹھ گئے اور آ گئے، اور یہ بھی گارنٹی ہو کہ جلدی پہنچا بھی دیں گے گھر پہ. انہیں دین کے کام میں ہزار ہاں سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں چاہیے. چھت بھی چاہیے تو پنکھے بھی چاہیے، اور پنکھے چلنے بھی چاہیے. اور دنیا کمانی ہے تو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، سورج آگ برسا رہا ہو تو ٹھیا لگا کر لوگوں کی ٹھوکروں میں روڈ پر گھنٹوں پڑے، چند سکوں کی خاطر ہر تکلیف برداشت، پولیس کی جھڑکیاں برداشت، دکاندار ڈانٹ رہا کہ ادھر سے ہٹا دو، چھیلا ادھر سے ہٹا دو، ادھر ادھر لوٹ رہے. دنیا کی خاطر ہر تکلیف برداشت ہے اور دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت نہیں. بھائی یہاں تو گرمی ہوتی ہے فیضان مدینہ میں، یہ پنکھے بھی نہیں چلتے، جب دیکھو بجلی فیل ہو جاتی ہے کون جائے ان رشتے میں. ادھر تو یوں ہوتا ہے، استنجا خانے پہ بھیڑ ہوتی ہے، وضو خانے پر بھیڑ ہوتی ہے. انہیں شیطان ہر طرح کا مشورہ دے کر وہ مطلب مشورہ دیتا ہے، بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہر مشورہ شیطان کا بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، ہر وسوسہ جو ہے شیطان کا کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. لیکن دنیا کی خاطر بندہ ہر تکلیف برداشت کرتا ہے، ہر مصیبت ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے اور وہ مال جمع کرتا ہے. بالکل نہیں تھکتا کسی صورت سے، نہ اس کو تھکن ہوتی ہے، نہ اس کو کوفت ہوتی ہے، نہ اس کا موڈ آف ہوتا ہے، نہ کچھ. یعنی کتنا فرق ہے میرے بھائی بھائی. ایک صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جو دین کی خاطر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر طرح کی تکلیف ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ دنیا کی خاطر تو ہر تکلیف گوارا ہے لیکن دین کی خاطر معمولی سی بھی تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیسی بدقسمت، وہ کئی کئی روز، کئی کئی دن، کئی کئی مہینے راہ خدا میں پھرتے رہتے تھے دین کی سربلندی کے لیے، اور ہم چند روز کے لیے بھی نہیں جا سکتے، چند دن کے لیے بھی نہیں جا سکتے، دین کے لیے نہیں جاتے، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے. تو میرے بھائی بھائیو، ان واقعات سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان سچی حکایات سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں مطلب ان سے مدنی پھول چن کر اپنے سینے پر سجانے چاہیے، اور ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چل کر کچھ نہ کچھ دین کی خاطر قربانیاں دے کر اپنے گھروں سے نکل کر دین کی خدمت کرنی چاہیے. مدینہ منورہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک گھر میں چشمے فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. سبحان اللہ، غزوہ بدر برپا ہونے پر ہے، ایک گھر میں عجیب منظر ہے، بوڑھا باپ اور جوان بیٹا آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ بدر کا مارکا ہونے والا ہے. باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے دیکھو گھر میں ایک آدمی کو ہونا چاہیے تاکہ خواتین وغیرہ کی بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے. اب میں ویسے ہی بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں چلا جاتا ہوں میدان جنگ میں اور تم یہی گھر کی حفاظت کرو. تم نوجوان ہو تو زیادہ اچھی طرح دیکھ بھال کر سکو گے. سعادت مند بیٹے نے سر جھکا کر رکھ کے ابا جان آپ کی ہر بات میرے سر کا تاج ہے, آپ کا ہر فرمان میرے سر آنکھوں پر, لیکن معاملہ جنت کا ہے. اس میں تو میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعصاب میں قوت دی ہے اور میں نوجوان ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی راہ میں بہتر طریقے پر دشمن سے لڑ سکتا ہوں. تو ابا جان آپ ناراض نہ ہوں, میں شاید میدان جنگ میں جانے کا زیادہ اہل ہوں, اس کے زیادہ مطلب اہل ہوں کہ میں جنگ میں جاؤں اور آپ گھر پہ رہیں. لیکن والد مان نہیں رہے, نہیں میں جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. آخر کار والد محترم نے فرما کا اچھا آپ تم مانتے ہی نہیں ہو تو ایسا کرو کہ دونوں میں قرآن اندازی کرتے ہیں, جس کا نام آ جائے وہ چلا جائے. تو بادر ناخواستہ بیٹے نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے, اب رسک, اب والد کے آگے زیادہ تو ضد نہیں ہو سکتی, رسک لے لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے چلو جیسا ابا حضور آپ کی مرضی. اب قرآن اندازی کی گئی تو اتفاق سے نام بیٹے ہی کا لکھا. تو بیٹے نے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں شہادت سے مشرف ہو جاؤں. تو یہ جو بیٹا تھا یہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور سید عالم حضور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا عشق رکھتے تھے. چنانچہ جب ان کا نام نکل آیا تو ان کے تو پیر زمین پر ٹکتے نہیں تھے. اللہ اکبر. یہاں ذرا آپ غور کریں کہ باپ بیٹے کی دکان ہے, دونوں مل کے چلاتے ہیں اور دونوں میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی دعوت اسلامی سے ہم لوگ وابستہ ہیں اور دعوت اسلامی سے وابستگان کو تو بالکل آرڈر ہے گھر میں جانا ہے اللہ کی راہ میں, اور جو فرما بردار ہیں وہ آرڈر پورا کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مرکز سے محبت ہے اور مرکز کا بالکل سخت مطلب آرڈر ہے اور سخت مطالبہ ہے کہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا ہر مہینے جائے گا سنتوں کے راستے میں. اب باپ بیٹے پر جب کوٹ جائے دونوں میں تو اس میں بحث تو ہونی نہیں کہ آپ جاؤ آپ جاؤ. دونوں ڈر رہے ہوں گے کہ یار کس کی جان چھوٹے. تو اگر لاٹری نکلے تو دونوں دعائیں کر رہے ہوں شاید کہ بھائی میرا نام نہ ہی نکلے تو اچھا ہے یار, وہ بسوں کے دھکے کھانے پڑیں گے اور مسجد میں رہنا پڑے گا اور مسجد میں سونا پڑے گا, نیند بھی نہیں آئے گی, گرمی ہوگی یا سردی ہوگی, لیاقت کی کمی ہوگی یا بارشیں ہوں گی تو کیچڑ ہوگی, پتہ نہیں وہ پانی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, یعنی اس طرح شیطان وسوسے ڈالے گا. تو شاید دونوں دعائیں کر رہے ہوں کہ میرا نام نہ نکلے تو باری باری جائے شاید. اور یہاں الحمدللہ مطلب عجیب و غریب منظر ہے, یہ مطلب ہے کہ دونوں تڑپ رہے ہیں کہ میرا نام نکلے. تو بیٹے کا نام نکلا اس کے تو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں اور باپ کا منہ اتنا سا ہو گیا کہ افسوس میں محروم رہ گیا یاد میں جانے کیسا چلتا اللہ خیر. تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور آقا کے ساتھ ساتھ میدان بدر پہنچ گئے اور نہایت ہی بے جگری کے ساتھ کفار سے انہوں نے مقابلہ کیا. اسی دوران دشمن کا ایک سوار ان پر حملہ آور ہوا اور یہ تھے پیدل. مسلمانوں کی حالت تو آپ کو پتا ہے کہ بدر میں تو خصوصاً بہت زیادہ مطلب یعنی کہ سامان جنگ کی کمی تھی, جس کا نقشہ کسی شاعر نے اس طرح کھینچا تھا کہ ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں, تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر, نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ان کو ایک آقا طیبہ والے پر. مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مطلب سرکار کی سرداری پر یا سیادت پر ان کو ناز تھا, آقا جیسا اور محبوب خدا جیسا ہمارا مطلب یعنی کہ امیر ہے تو ہمیں کوئی کھٹکا نہیں اور ان کے صدقے میں فتح و نصرت ہمارے قدم ضرور چھونے. تمہارا یہ کہ ان کا تو عجیب جذبہ تھا, ہر طرف سے صدایں آ رہی ہیں گویا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. تو چنانچہ یہ پیدل تھے اور اکثریت بدر میں پیدل تھی, سواریاں بھی بیچاروں کے پاس نہیں تھی, اور وہ گھوڑے سوار تھا اس نے حملہ کیا تو انہوں نے بڑی پابردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گھوڑے سوار کا. لیکن اس دوران اس کافر کا وار جو تھا وہ کارگر ہو چکا تھا اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر تشریف لے آئے اور جامع شہادت غد کرا دے. بعض روایت کے مطابق قاتل کا نام تعیمہ بن عدی اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام عمر بن عبد ود تھا. اولاد کے بارے میں اختلاف ہے. بہرحال ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ شہادت کے وقت کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، نوجوان تھے. اور بعض روایت کے مطابق عبداللہ نامی ایک مدنی منا ان کے گھر ہو چکا تھا. تو آج کل تو لوگ بولتے ہیں یار بس بچوں کا خیال آتا ہے، ورنہ تو یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں. ارے بھائی اجتماع یہ بچے اکیلے ہوتے، شادیوں میں آدھی آدھی رات تک مرغیاں کھاتے ہیں، جب اجتماع کا نام پڑتا ہے تو بچے اکیلے. کیسے شیطان ہیلے سکھاتے، بھائی آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ جی ہماری ماں بیمار ہے. اچھا 24 گھنٹے ماں کے سرانے بیٹھے رہتے ہو، نہ کام کرتے ہو نہ دھندا کرتے ہو، نہ نوکری کرتے ہو نہ چاکری، نہ شادیوں میں نہ میتوں میں. تو یہ سب جگہ جاتے ہیں، صرف جمعرات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اجتماع میں آنا ہے تو ماں بیمار ہو جاتی ہے اور حالت بھی شاید سیریس ہو جاتی ہے. اور جب اجتماع کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ماں ٹھیک ہو جاتی ہے، تو گپ لگانے کے لیے وہ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں. یعنی کتنے شیطان ہیلے سکھاتا ہے کہ دنیا کے سارے کام کرو، جب دین کا کام پڑ جائے، کسی دینی اجتماع کی دعوت ہو، سنتوں کے کام میں جانا پڑ جائے، بس کہہ دو ماں بیمار ہے، بول دو باپ بیمار ہے، کہہ دو بیوی اکیلی ہے، کہہ دو بچے اکیلے، کہہ دو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم کہیں نہیں جا سکتے. یعنی دنیا کے لیے تو ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم دین کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، دین کے لیے آخرت کے لیے کہیں نہیں آ سکتے. کسی دوست کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے تو جان حاضر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمارے پاس 1 منٹ بھی نہیں. معذرت، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو ہمارے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں تو یوں کہتے رہتے ہیں کہ جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں. اور اگر میں کہہ دوں چلو جان تمہیں مبارک ہو، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے بلکہ تمہارا زندہ رہنا ہی میرے لیے بہتر نظر آ رہا ہے، تو اپنے اپنے علاقے کے نگرانوں کے ساتھ قافلوں میں چلے جایا کرو اور وہاں جا کر سنتیں سیکھا کرو، تو سارے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. جان نہیں دینی، زبان دینی ہے، زبان بھی نہیں دینی، زبان کی نوک کو حرکت دینی ہے، اس سے چند الفاظ جھاڑ دینے، ہوش کچھ بھی نہیں، دل میں کچھ بھی نہیں، باقی دنیا کے لیے سب کچھ ہے، دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. کیسی بدنصیبی. اور ایک وہ تھے، ان کے تو عجیب انداز تھے. یہ بدر کا جب سلسلہ نکلا تو مجھے واقعہ یاد آیا کہ بدر میں جب یہی لشکر کی ترتیب دی جا رہی تھی تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور مطلب انہوں نے بھی عرض کرنا شروع کیا کہ ہمیں شامل کر دیا جائے. دونوں بچوں کو اجازت مل گئی. دین کا جذبہ دیکھیے، ضد کر رہے ہیں. ہمارے بچے ضد کرتے ہیں کھلونا چاہیے، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں ہاؤس بوٹ جانا ہے، کلپٹن جانا ہے. ہمارے بچے ضد کریں گے کہ آج تو گھر میں یہ پکے گا تو وہ پکے گا، کھانا کیوں گرم نہیں ہے، ٹھنڈا کیوں دے دیا، گرم چاہیے، مجھے سموسے چاہیے. ہمارا بچہ اس لیے ضد کرتا ہے. اور وہ بچے ضد کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی دشمن سے لڑیں گے، ہم بھی تیر اپنے سینے پر کھائیں گے، ہم بھی بھالے کے زخم کھائیں گے، یا رسول اللہ ہم بھی اپنا سر کٹا کر آپ کے قدموں پر قربان ہوں گے. کیا جذبہ ایمان سے قربان جائیے ان کے جذبے پر، ان کی دینداری پر، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی عشق تھا اس پر قربان جائیے. ہمارا عشق بالکل، یعنی کہ ان کے عشق کو دیکھتے ہیں تو اپنا عشق بالکل پوپلا اور کھوکھلا نظر آتا ہے، صرف زبانی دعویٰ ہی دعویٰ ہے. دل میں کوئی رقت نہیں، دل میں سوز نہیں ہے، کوئی کڑن نہیں ہے، دل میں کوئی مطلب نہیں کہ جلن نہیں ہے ہمارے یہاں، بدقسمتی صرف زبانی دعوے. تو بہرحال ان دونوں بچوں کو اجازت مل گئی. ان دونوں میں سے ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا معوض رضی اللہ عنہ. اب میدان کارزار گرم ہے، یہ دونوں بچے بھی لڑ رہے ہیں دشمن سے، آخر شیر کے بچے بھی تو شیر ہوتے ہیں. اتنے میں یہ دونوں بچے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی جو مطلب عشرہ مبشرہ میں تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ یا ام مکرم، اے چچا جان، یہ تو بتائیے ابو جہل کہاں، ہم ابو جہل سے لڑیں گے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اتنے ملنے کے لئے ابو جہل سے لڑیں گے، سمجھائے گا ابو جہل تو بہت بڑا سردار ہے اور اس کے ارد گرد تو باڈی گارڈوں کا پورا دستہ ہوتا ہے، بچوں تمہارا کام نہیں، تم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو ان بچوں نے جو جواب اس کو شاعر نے اپنے مطلب انداز میں اس طرح پیش کیا کہ بچے بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری. یعنی ہم نے تو عہد کر لیا ہے کہ یا تو ہم خود شہید ہو جائیں گے یا پھر ابو جہل کو مار کر دم لیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کو سنا کہ گالیاں بکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، بہت برا بھلا کہتا تھا اور بہت زبردست دشمن تھا. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو سمجھایا اس کا شاعر وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بولے حفاظت کر رہا ہے اس کے آگے فوج کا دستہ. تو بچے جو بولے وہ کچھ یوں تھا، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. ان کے باڈی گارڈ ملک الموت کا رستہ کہاں تک روک کے رکھیں گے؟ جب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان مدنی منوں کے حقیقی مدنی منوں کے یہ جذبات دیکھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ ادھر جو اپنے مطلب ہوا خواہوں میں گھرا ہوا ہے وہ جو بلند نظر آ رہا ہے گھوڑے پر وہی ابو جہل ہے. چنانچہ یہ دونوں بچے بجلی کسی تیزی سے وہاں پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی نے جہنم کر دیا اور یہ سب آنن فانن ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی ہلاکت کا پتہ چلا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر کیا. اور جب بھی کوئی خوشخبری ہو تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے, سنت مستحبہ. جب بھی کوئی اچھی خبر ہو خوشخبر ہو, مثال کے طور پر بھئی آپ کا مدینہ شریف کا ویزا لگ گیا, اگر یہ خوشخبری ہے اور واقعی خوشخبری ہے تو سجدہ شکر ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی بھی مطلب ہے کہ وہ خوشی کی خبر ہو تو سجدہ شکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں. اب مثلاً کبھی مجھے مضمون وغیرہ یا کتاب لکھنی ہوتی ہے اور کسی روایت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں یا ملتی نہیں ہے یا بھائی وہ ملنی چاہیے اور ڈھونڈی مل گئی تو کبھی کبھی سجدہ شکر کر لیتا ہوں. خوشی ہوتی ہے کہ واہ بھائی چلو یہ روایت مل گئی, اب پورے مضمون میں یا پوری کتاب میں اپنی جان پڑ گئی. تو دین کی خدمت ہی کا مطلب سارا جو چینل ہے وہ دین کی خدمت ہے. یہ ایسے ہی مطلب یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کا چاند دیکھ کر یا اس طرح بھی مطلب ربیع النور شریف کا چاند دیکھ کر ایک دل خوش ہو جاتا ہے تو سجدہ شکر کرے یا مطلب ہے کہ شکرانے کے نفل پڑھے. یہ اسے آپ کی ترغیب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس میں بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تو اپنا عمل بتاتا ہے, تو بعض اوقات اپنا عمل اس لیے بتایا جائے کہ لوگ ترغیب حاصل کریں. تو اس نیت پر عمل ظاہر کرنے میں مذائقہ نہیں ہوتا. جس سے چار لوگ مطلب محبت رکھتے ہوں اور اس کی مطلب یعنی کہ نقل کرتے ہوں ہے نا, تو اس کو بتانے میں حرج نہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو قربانی کے دنوں میں اپنا اضحیہ دیا, قربانی کا جانور, اور ان کو حکم دیا کہ ذرا مدینہ شریف گلیوں میں جا کر گھومو اور اعلان کرو کہ عبداللہ بن عمر کا قربانی کا جانور ہے. تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کے دن آ گئے, قربانی واجب ہے وغیرہ, کہ عبداللہ بن عمر کرتے ہیں قربانی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سنتوں پر عمل کرنے میں, سنتوں پر عمل کرنے میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان پر یہ غلبہ تھا اس جذبے کا. اور اصل مذہبی دیوانگی میں فرزانگی میں تو بعض اوقات بڑی آدمی چوٹ کھا جاتا ہے. اسی لیے تو کسی نے مشورہ دیا ہے نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. دین کے معاملے میں, عشق رسول کے معاملے میں اور آقا کی سنتوں کے معاملے میں عقل کی پکھ لگائے گا, عقل کی ٹانگ پھنسائے گا تو چوٹ کھا جائے. آقا کی سنت ہے تو اب عقل سے مت سوچ, اس کو کیے جائے. بعض خصائص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عوام الناس کو ممانعت ہوتی ہے, وہ یعنی کہ الگ بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک الحکام ہے. اب مثلاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ جس نے پیچھا کیا تھا, ہجرت کے وقت پیچھا کیا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تھا کہ زمین اس کو پکڑ لے, وہ زمین نے اس کو پکڑ لیا تھا اور بالآخر اس نے معافی مانگ لی اور مسلمان ہو گیا تھا. تو حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں تیرے ہاتھوں میں سراقے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, سراقے کنگن دیکھ رہا ہوں سونے. تو واقعی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کسرا یعنی جب ایران فتح ہوا ہے نا, تو کسرا جو اس کا شہنشاہ تھا ہے نا, ایران کے شہنشاہ کے کنگن سونے کے مال غنیمت میں آئے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی خبریں تو پہلے سے دیتے ہی تھے. ہمارے آقا کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار غیب کی خبریں عطا فرمائی ہے نا, اور ان میں غیب عطا فرمایا تو پہلے ہی فرما چکے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو فاروق اعظم نے سرکار نے چونکہ فرمایا تھا اس لیے کسرا کے کنگن جو تھے وہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنا. حالانکہ سونا پہننا حرام ہے, یہ پہننا حرام ہے یاد رکھیں, مگر آقا نے فرمایا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک الاحکام ہیں, وہ جو کہیں وہی شریعت ہے, یعنی وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کہتے, یہی شریعت. تو اب اگر اس بات کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یہ بھی سنت ہے کہ کسی کو مطلب یعنی کہ وہ سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں, تو نعوذ باللہ کو یوں پہنانا شروع کرے تو گڑبڑ ہو جائے. فاروق اعظم نے اس لیے پہنائے کہ سرکار نے ان کے لیے خصوصی مطلب یعنی کہ حکم فرما تھا اسپیشلی, اس لیے مطلب انہوں نے سونے کنگن پہنائے. تو بہرحال یہ کہ جن باتوں میں ممانعت نہیں ہے ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اب مثلاً امامہ، تو امامہ بعض لوگ غلط فہمی ضرور پھیلاتے ہیں کہ بھئی یہ تو علماء کے لیے عوام کو نہیں پہننے چاہیے. شروع میں تو ہم بہت ہی غلط فہمیاں سنتے تھے، اب تو بہت کم ہے. بڑے بوڑھے لوگ یا اس طرح کے لوگ بعض اوقات کہہ دیتے تھے کہ یہ تو علماء کے لیے عوام کے لیے نہیں. تو بہرحال یہ کہ امامہ مطلقاً سنت ہے اور بالکل عوام الناس کے لیے، کوئی ایک حدیث بھی لا کر دکھا دے تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں کہ بھئی یہ کوئی لائے گا کیا. خاص لوگ اپنی اپنی بولتے تھے کہ علماء کے لیے، اب علماء پہنے یا نہ پہنے اس سے اپنی بحث نہیں ہے. بہرحال سب کے لیے سنت، علماء بھی پہنے، عوام بھی پہنے، پیر بھی پہنے، مرید بھی پہنے، مقتدی بھی پہنے، امام بھی پہنے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے لیے سنت ہے. تو بہرحال میرے اسلام بھائیوں، وہ دو بچوں پر بات چلی تھی، معاذ اور معبد رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے مطلب ابو جہل جیسے پہاڑ جیسے کافر کو خاک و خون میں تڑپا دیا اور اس کو مطلب فن نار کر دیا، واصل جہنم کر دیا. یعنی ایسا کافر کے جو کفر پر مرا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واصل جہنم کر دیا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدہ شکر کیا. تو بہرحال اس کو واصل جہنم کیا ان دونوں بچوں. اور لڑتے لڑتے ایک بچے کا ہاتھ جو ہے اس پر کسی کی تلوار پڑی اور وہ مطلب چمڑی کے ساتھ لٹک گیا، وہ لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا. اس بچے نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا، اس ہاتھ کو کھینچ کر توڑ دیا اور ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہے. پھر جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو سرکار نے غالباً حکم دیا کہ وہ ہاتھ لے آؤ، وہ ہاتھ حاضر کرتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس ہاتھ کو اس کی جگہ پر چھوڑ دیا. ایلفی سے تو آپ نے پرزے جڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ہے نا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اتنا پاورفل ہے، ایلفی سے ہاتھ نہیں جڑتا، وہ جڑتے بھوٹے پرزے جڑتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تھوک سے ہاتھ جو تھا اس کا جوڑ دیا اور وہ ہم لیے درست ہو گیا اسی وقت سے. ایک ہمارا تھوک ہے، اگر کسی پر گر جائے تو اس کو گھینا ہے، وہ کھانا نہ کھا سکے. ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک ہے کہ وہ لگ جائے تو مطلب وہ ہاتھ بھی درست ہو جائے. اور ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، تو اس کے ڈھیلے کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں دین لگا کر درست کر دیا تھا، اور ڈھیلے کو رکھ دیا تو آنکھ بن گئی. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی مبارک آنکھیں آئی تھی، آنکھیں آنا یعنی آنکھیں جھکنا، آنکھیں آئی تھی خیبر، اور پرچم بھی انہیں کو دینا تھا. سرکار نے فرما دیا تھا کل جس کے ہاتھ میں پرچم ملوں گا وہی خیبر فتح کرے گا. مشہور واقعہ ہے. آخر کار مطلب مولا مشکل کشا بلائے گئے، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، وہ تو آرام کر رہے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سعادت میرے ہاتھ میں آنی ہے. عرض کیا گیا کہ ان کی تو آنکھیں آئیں، فرمایا نہیں انہیں کو دیا. جب حاضر ہوئے تو مبارک تھوک آنکھوں میں لگایا آنکھیں درست، اور پرچم بھی ان کو دے دیا گیا جھنڈا، اور جھنڈا تو کیا آیا، مولا مشکل کشا نے درہ خیبر کو اٹھا کر پھینک دیا اس کے باپ کو، اور ماشاء اللہ وہ خیبر کا کلا جو تھا وہ مولا مشکل کشا کے ہاتھوں میں. تو ان کے ساتھ جیسے یہ بھی تائیدیں بھی ہوتی تھیں، ان کے جذبات تھے، ان کا جذبہ تھا. اور ایک اب مسلمانوں کا جذبہ آپ کو پتا ہے کتنا کھوکھلا ہے اور کتنا مطلب مردار جذبہ ہے. ہمارے جذبات، ہماری صلاحیتیں، ہماری ذہانتیں، ہماری عقل مندیاں، ہماری ہوشیاریاں اور ساری سوچیں فکریں، یہ سب کے سب دنیا ہی بنانے میں لگی ہوئی. کاش مطلب یہ کہ ہمارے ذہن دین بنانے میں لگے ہوئے. اب دیکھو ذہین بچہ ہے تو وہ تو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اور بیچارہ اندھا ہے تو حافظ قرآن بنے گا. تو اب ایسا ذہن بنا تو ہر اندھے کو لوگ حافظ جی بولتے ہیں، حالانکہ آئے نہیں اس کو نہیں آتی ہوتی، حافظ حافظ اندھے کو حافظ نے ماورہ بن جائے لوگوں کا تکیہ کلام ہے کہ اندھا ہمارے حافظ. دیکھو جو آنکھوں سے محروم ہے دنیا کے کام کا نہیں ہے تو اس کو بنا دیا حافظ قرآن حافظ جی، ایسے ہی زبان چاہے ہو یا نہ. اور جو ہوشیار ہے ذہین ہے اس کی ذہانت دنیا کے لیے نہیں، وہ چالاک ہے دنیا کے لیے، اس کی چالاکی نہیں، اس کی ہوشیاری دنیا کے کام کی نہیں، دنیا میں اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، صرف اور صرف وہ دنیا ہی کے لیے کام آئے. مطلب کتنا عجیب تقاسمہ ہے اور کتنی عجیب تقسیم ہے. پہلے جتنی صاحب لیاقت ہوتا تھا اتنا ہی وہ دین کی زیادہ خدمت کرتا تھا، اور آج جتنا صاحب لیاقت ہے وہ اتنا ہی دنیا کا کام کرتا ہے، دین کا بالکل نہیں کرتا. یہ آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کا علم حاصل مت کرو، یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ دکانداری مت کرو، یہ آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نوکری چھوڑ دو اور کمانا چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت چھوڑ دو، بال بچوں کی پرورش چھوڑ دو، یہ آپ کو کوئی نہیں کہتا. لیکن کم از کم اپنی ذہانت کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی صلاحیتوں کو کچھ نہ کچھ دین کی طرف بھی تو لائیے، دین کی طرف بھی تو کچھ مطلب پیش رفت کیجیے، دین کی خدمت کریے، بھی تو آگے بڑھیے. لیکن صحابہ کرام آگے بڑھے اولیاء کرام آگے بڑھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کو پھیلایا، سنتوں کو عام کیا، علماء ربانی جن نے کتابیں لکھی، طرح طرح کے علماء کرام نے کتابیں لکھی، آج ہزاروں لاکھوں کتابیں ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے دین کے لیے محنت کی، تو آج ہمیں دین کی شدھ بدھ ہے، ہمیں اسلام کی کچھ سمجھ پڑتی ہے، دین کی کچھ ہمیں سمجھ پڑتی ہے، اور اگر ہم نے بھی دین کے لیے کوئی کوشش کی ہی نہیں تو آگے چل کر ہماری نسلوں کا بنے گا کیا؟ اب بتائیے کہ میں صرف اور صرف ایک دکان لے کر بیٹھ جاؤں، صرف بس دکانداری ہی کروں، کاروبار ہی کروں، دنیا ہی کی فکر کروں، اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی سکھاؤں، صرف کاروبار ہی سکھاؤں، تو آپ بتائیے کہ میری طرح اگر ہر ایک بھی یوں ہی کرے تو پھر آپ بتائیے کہ آئندہ نسلوں تک دین پہنچے گا کیسے، ان کو سنتوں کا شعور ملے گا کیسے، اگر ہر شخص صرف دنیا کے لیے وقف ہو جائے تو کیسے ہو؟ تو میرے بھائی بھائیوں ہوش میں آئیے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہماری روح لے کر چل پڑے، اس سے پہلے آپ سنبھل جائیے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی زندگی کا انمول سانس صرف اور صرف دنیا بنانے پر نہیں، اگر کچھ سانس آپ دنیا کے لیے دیتے ہیں تو چند ایک سانس دین کے لیے بھی مجھ گناہگار کی جھولی میں ڈال دیجیے، چند سانس، دین کی عظمت دنیا کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے، دنیاوی زندگی 50 سال، 40 سال، 35 سال، 60 سال، 25 سال، 15 سال، 75 سال گنتی، اور آخرت تو ہزار ہر سال، قبر ہزار ہر سال، قیامت کے دن 50,000 سال، تو یہ تو مطلب بہت طویل مطلب پیریڈ، اس کے لیے صرف، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم دنیا کے لیے ہوتا وقت اور دین کے لیے زیادہ ہو، تو یہ تو میں مانگ نہیں سکتا، ظاہر ہے کوئی مانے گا بھی نہیں میری، اس کے لیے ذرا ہمت، آپ ضرور دین کے لیے نکلو، خوب نکلو، اپنا وقت دو، دیکھو نوکری یہ مجبوری سب کو ہے، دکانداری یہ مجبوری سب کو ہے، پڑھائی کی مجبوری یہ سب کو ہے، گھریلو مجبوریاں یہ سب کو ہیں، اگر یہی مجبوریاں دنیاوی مصروفیات صحابہ کرام کے بھی آڑے آ جاتی تو شاید کراچی تک دین پتہ نہیں کس طرح پہنچتا، پاکستان تک اسلام کی روشنی کیسے پہنچتی، ہندوستان میں اسلام کی روشنی کیسے پہنچتی، ہم کیسے مسلمان، لوگ پھرتے رہے تو مسلمان کیا، دیکھو ہم لوگ میمن لوگ ہیں، میرا بھی میمن برادری سے تعلق ہے، تو کہا جاتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک مبلغ پھرتے پھراتے انڈیا پہنچ گئے اور لوہانہ قوم کو انہوں نے تبلیغ کی اور وہ قوم مسلمان ہوئی، تو آج ان کی نسلوں میں سے ہم لوگ پیدا ہو گئے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور ہندوستان دنیا کے دیگر ممالک میں کم ہے اور ملکوں میں ہے بعض جگہ، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں ہی اگر میمنوں کو دے دیا جائے تو آپ کو لاکھوں تک ملیں گے، لاکھوں میمن اس وقت مطلب نے پاک و ہند میں آباد ملیں گے، ایک مبلغ کا ایسا نہیں، ایک مبلغ نے محنت کی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا کنبا قبیلہ چھوڑ کر وہ سرزمین ہند پر آیا اور اس ایک مبلغ نے محنت کی، آج لاکھوں مسلمانوں کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوں، اور میں جو ٹوٹی پوٹی باتیں کر رہا ہوں یا مجھ سے ترغیب لے کر، مجھ سے ترغیب لے کر جو لوگ مطلب دین کی تبلیغ اور سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سارا ثواب بھی یقیناً، یہ سارا ثواب بھی یقیناً اسی ایک مبلغ کو پہنچ رہا ہوں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ آپ کو بتا دوں کہ نبی کو ان کی امت کا ثواب ملتا ہے، تو یہ سارا ثواب جو ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملتا ہے، نبی ممتاز ہوتا اپنی امت سے، یعنی کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی امتی نبی سے ظاہری طور پر بھی اعمال میں بڑھ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ساری امت میں جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس کا ثواب نبی کو ضرور ملتا ہے کہ نبی کی ترغیب سے، نبی کی تبلیغ سے وہ شخص مسلمان ہوا، تو اربوں مسلمانوں کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہی رہے گا، اور حقیقت تو یہ کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، ان کی شان تو قرآن خود کہہ رہا ہے، اے محبوب تمہاری ہر آئندہ پل گزشتہ پل سے بہتر ہے، تو ان کے درجات تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کی شان تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم امتیوں کا ثواب بھی ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تم تو اے میرے بھائی بھائی آپ بھی ہمت کرو، صرف دنیا کے کب تک ہو کر رہو گے، تو دین کے لیے بھی نکلو، وقت دو، سنت انبیاء، سنت صحابہ یہی ہے کہ دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نکلو، نکلو اور نکلو،
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار۔